السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو صرف اس لیے کارآمد سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نمٹنے میں مدد کرے. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسلام آباد میں بدھ کو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکیوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بھارت ان کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے، اس لیے عمران خان کے بقول امریکہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ مختلف ہو گیا ہے. امریکہ اور بین الاقوامی برادری کا پاکستان سے مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو امن معاہدے پر پہنچنے پر آمادہ کر سکتا ہے، تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر اثر و رسوخ ماضی کی نسبت بہت کم ہو چکا ہے. افغان طالبان کی جانب سے آئے روز فتوحات کے نت نئے دعوے سامنے آ رہے ہیں. ایسے میں امریکہ بار بار افغان رہنماؤں کو باور کرا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک دفاع کے خود ذمہ دار ہیں اور طالبان کی پیش قدمی کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری افغان رہنماؤں پر ہی عائد ہوتی ہے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے بدھ کو ایک بار پھر واضح انداز میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے مستقبل کی ذمہ داری افغان رہنماؤں کے کاندھے پر ہے. ترجمان نے کہا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کی انہیں ضرورت ہے. دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے ترجمان جان کربی سے بھی جب افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی بہت واضح تھا. انہوں نے کہا کہ ہم کسی مخصوص طریقے کی وضاحت نہیں کر رہے کہ انہیں کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے. یہ ان کا ملک ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہیں، یہ ان کی سیاسی قیادت ہے، ان کا سیاسی عزم ہے جو بڑا فرق ڈال سکتا ہے. وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون کے بدھ کو سامنے آنے والے ریمارکس صدر جو بائیڈن کے منگل کو دیے گئے اس بیان کے عکاس دکھائی دیتے ہیں جس میں صدر نے 20 سال کی جنگ کو اختتام تک پہنچانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا تھا. افغان طالبان نے ملک 10ویں صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ ہلمند صوبے کے دارالخلافے لشکر گاہ میں شدید جھڑپیں جاری ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مقامی حکام نے طالبان کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنگجوؤں نے جمعرات کو غزنی صوبے کے دارالحکومت غزنی پر قبضہ کر لیا ہے، تاہم شہر کے نواحی علاقوں میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں. تاہم افغانستان کے مرکزی حکومت اور سیکیورٹی فورسز نے فوری طور پر غزنی کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تصدیق نہیں کی ہے. کابل سے ملحقہ صوبوں میں حالیہ چند روز کے دوران جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد شہریوں نے دارالحکومت میں پناہ لینا شروع کر دی ہے. ہزاروں متاثرہ افراد کابل میں پارکس اور کھلے مقامات پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. جنوبی افغانستان میں طالبان نے ایک صوبائی دارالحکومت میں پولیس ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ باغیوں پر فضائی حملے جاری ہیں. ایک عہدیدار نے کہا کہ لشکر گاہ میں، جو ہلمند کے صوبے میں افغانستان کے بڑے شہروں میں شامل ہے، لڑائی جاری ہے، جہاں سرکاری فوج کو گھیرے میں لے لیا گیا ہے. افغانستان کے وزارت دفاع نے خبر رساں ادارے رائٹرز کی ایک رپورٹ پر اپنا رد عمل دیا ہے جس کے مطابق افغان دارالحکومت 30 دن میں دنیا سے کٹ کر الگ رہ جائے گا اور ممکنہ طور پر 90 دن میں اس پر قبضہ کر لیا جائے گا. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اب صورتحال اتنی بھی بدتر نہیں ہے جیسی رائٹرز نے پیش کی ہے. وزارت دفاع کے ایک ترجمان روح اللہ احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نہ صرف کابل کے دفاع کے لیے تیار ہیں بلکہ صوبوں میں بھی لڑ رہی ہیں. ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے حسین امیر عبداللہیان کو نیا وزیر خارجہ نامزد کیا ہے. ایران کے یہ سابق سفارتکار ایک سخت گیر اور مغرب مخالف شخصیت ہونے کی شہرت رکھتے ہیں، وہ بحرین میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں. بھارت میں کرونا وبا کی ہولناکی اگرچہ کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کرونا کے مثبت معاملات کی یومیہ تعداد 40,000 کے آس پاس ہے. ایسے میں ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں 6 روز کے اندر 300 بچوں کے کرونا پازیٹو ہونے کی خبر نے حکومت اور محکمہ صحت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,900 سے زیادہ کیسز اور 102 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. خبریں ختم ہوئیں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر جو وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے، تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو صرف اس لیے کارآمد سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نمٹنے میں مدد کرے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسلام آباد میں بدھ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکیوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اب بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے وزیر اعظم خان کے بقول امریکہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ مختلف ہو گیا ہے۔ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے، تاہم پاکستان نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم خان نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب افغانستان میں ایک ایسے وقت میں طالبان کی عسکری کاروائیاں شدت سے جاری ہیں اور انہوں نے ملک کے کئی صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور بین الاقوامی برادری کا پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو امن معاہدے پر پہنچنے پہ آمادہ کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر اثر و رسوخ ماضی کی نسبت بہت کم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔ کچھ دیر کے بعد افغان طالبان کی جانب سے آئے روز فتوحات کے نت نئے دعوے سامنے آ رہے ہیں، ایسے میں امریکہ بار بار افغان رہنماؤں کو باور کرا رہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے دفاع کے خود ذمہ دار ہیں اور طالبان کی پیش قدمی کو روکنے میں ناکامی کی ذمہ داری افغان رہنماؤں پر ہی عائد ہوتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی نے بدھ کے روز ایک بار پھر واضح انداز میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے مستقبل کی ذمہ داری افغان رہنماؤں کے کندھوں پر ہے۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ افغانستان کی سیکورٹی فورسز کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ جین ساکی کا کہنا تھا کہ افغان قیادت کو اس بات کا تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے اندر سیاسی عزم موجود ہے کہ وہ جواباً لڑائی کریں، اور آیا ان کے اندر یہ اہلیت ہے کہ لڑائی کے لیے رہنماؤں کے طور پر متحد ہو سکیں۔ دوسری جانب امریکی محکمہ دفاع یا پینٹاگن کے ترجمان جان کربی سے بھی جب افغان صدر اشرف غنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا جواب بھی بہت واضح تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی مخصوص طریقے کی وضاحت نہیں کر رہے کہ انہیں کس طرح اپنا دفاع کرنا ہے، وہ ان کا ملک ہے، وہ کمانڈر ان چیف ہیں، یہ ان کی سیاسی قیادت ہے، ان کا سیاسی عزم ہے جو بڑا فرق ڈال سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور پینٹاگن کے بدھ کو سامنے آنے والے ریمارکس صدر جو بائیڈن کے منگل کو دیے گئے اس بیان کا عکس دکھائی دیتے ہیں جس میں صدر نے 20 سال کی جنگ کو اختتام تک پہنچانے کے اپنے فیصلے کا دفاع کیا تھا۔ صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ ہم نے گزشتہ 20 برسوں میں 1 ٹریلین یعنی 10 کھرب ڈالر افغانستان میں خرچ کیے ہیں، ہم نے 3 لاکھ سے زیادہ افغان فورسز کو تربیت دی اور جدید ہتھیاروں سے لیس کیا، افغان فورسز کی تعداد بھی طالبان سے کہیں زیادہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق افغانستان سے متعلق واشنگٹن ڈی سی میں بظاہر مایوسی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی عہدیدار روز ان سوالات پر دفاعی پوزیشن لیتے نظر آتے ہیں جن میں پوچھا جاتا ہے کہ امریکی تربیت کے باوجود افغان سیکورٹی فورسز کو ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ یہ بیانیاں درست نہیں ہیں کہ افغان فورسز آسانی سے پیچھے ہٹ رہی ہیں اور میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہو رہی ہیں۔ ان کے بقول ایسے کئی علاقے ہیں جہاں افغان فورسز نے جم کر مقابلہ کیا ہے۔ امریکہ کی انٹیلیجنس کی نئی رپورٹ میں جو سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ کو شائع ہوئی تصویر ظاہر کی گئی ہے کہ کابل 30 دن کے اندر اندر طالبان کے ہاتھوں میں جا سکتا ہے۔ امریکہ کے عہدیداروں نے اس رپورٹ کے حوالے سے کھلے عام تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ کوئی بھی مخصوص نتیجہ ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ تاہم امریکہ کے سینئر عہدیداروں نے بدھ کے روز گفتگو میں افغان فورسز کے لیے مزید مدد کی پیشکش کے امکان کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا۔ پینٹاگن کے ترجمان نے بھی وائس آف امریکہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ افغان فورسز کی فضا سے مدد کا ہے جو اس ماہ کے آخر تک جاری رہے گی۔ قمر عباس جعفری، اردو VOA نیوز، واشنگٹن۔
افغان طالبان نے ملک کے 10ویں صوبائی دارالحکومت پر قبضے کا دعویٰ کیا ہے جبکہ ہلمند صوبے کا دارالخلافہ لشکر گاہ میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق مقامی حکام نے طالبان کے دعوے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ
کہ جنگجوؤں نے جمعرات کو غزنی صوبے کے دارالحکومت غزنی پر قبضہ کر لیا. تاہم شہر کے نواحی علاقوں میں جھڑپیں اب بھی جاری ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ غزنی شہر کے وسط میں طالبان کے پرچم لہرا رہے ہیں اور کئی گھنٹوں کی جھڑپوں کے بعد لڑائی تھم گئی. اطلاعات کے مطابق غزنی کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد طالبان ایک ہفتے کے دوران افغانستان کے 10 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں. تاہم افغانستان کی مرکزی حکومت اور سیکورٹی فورسز نے فوری طور پر غزنی کے طالبان کے قبضے میں جانے کی تصدیق نہیں کی. غزنی افغان دارالحکومت کابل سے لگ بھگ 130 کلومیٹر کی دوری پر ہے. کابل سے ملحق صوبے میں حالیہ چند روز کے دوران جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد شہریوں نے دارالحکومت میں پناہ لینا شروع کر دی ہے. ہزاروں متاثرہ افراد کابل میں پارکس اور کھلے مقامات پر زندگی گزار رہے ہیں. جنوبی افغانستان میں طالبان نے ایک صوبائی دارالحکومت میں پولیس ہیڈ کوارٹرز پر قبضہ کر لیا جبکہ باغیوں پر فضائی حملے جاری ہیں. ایک عہدیدار نے کہا کہ لشکر گاہ میں جو ہیلمنڈ کے صوبے میں افغانستان کے بڑے شہروں میں شامل ہے لڑائی جاری ہے جہاں سرکاری فوج کو گھیرے میں لے لیا گیا. طالبان نے ملک میں 9 صوبائی دارالحکومتوں پر پہلے ہی قبضہ کر رکھا ہے. افغان سیکورٹی فورسز اور حکومت نے کئی دنوں سے جاری لڑائی کے بارے میں تبصرے کے لیے بار بار کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا. تاہم صدر اشرف غنی اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کی اسپیشل فورسز پر بھروسہ کرتے ہوئے جوابی کاروائی کی جائے. وہ جنگجو سرداروں اور امریکی فضائی قوت پر بھی تکیہ کر رہے ہیں. خبروں کے مطابق ہو سکتا ہے کہ حکومت بالآخر دارالحکومت کابل اور چند دوسرے شہروں کے دفاع کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے جبکہ دوسری جانب جنگ سے بے گھر ہونے والے ہزاروں لوگ بھاگ کر کابل پہنچ گئے ہیں. ہیلمنڈ میں ایک قانون ساز نسیمہ نیازی نے بتایا کہ لشکر گاہ میں جہاں ہفتوں سے لڑائی ہو رہی ہے جمعرات کے روز طالبان نے پولیس ہیڈ کوارٹرز کی عمارت پر بھی قبضہ کیا ہے. نسیمہ نیازی نے جاری فضائی حملوں پر جن میں علاقے کو نشانہ بنایا گیا یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی کہ اس بات کا امکان ہے کہ عام شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہوں. اسی دوران ایسا معلوم ہوتا ہے کہ طالبان غزنی صوبے کے دارالحکومت کی جانب بھی پیش قدمی کر رہے ہیں. ادھر محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بتایا ہے کہ امریکی ایل جی زلم خلیلزاد نے چین، پاکستان اور روس کے سفارتکاروں سے اور افغان حکومت اور طالبان عہدیداروں سے ملاقات کی ہے. تاہم لڑائی میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. امریکی انٹیلیجنس کی تازہ ترین جائزے کے مطابق کابل 30 دنوں کے اندر باغیوں کے دباؤ میں آ سکتا ہے اور اگر موجودہ صورتحال جاری رہی تو ہو سکتا ہے کہ طالبان 2 مہینوں کے اندر ملک کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیں. امریکہ کی انٹیلیجنس کی نئی رپورٹ میں جو سب سے پہلے واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہوئی تشویش ظاہر کی گئی ہے کہ کابل 30 دن کے اندر اندر طالبان کے ہاتھ جا سکتا ہے. امریکہ کے عہدیداروں نے اس رپورٹ کے حوالے سے کھلے عام تبصرہ کرنے سے انکار کیا ہے اور زور دے کر کہا ہے کہ کوئی بھی مخصوص نتیجہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. تاہم امریکہ کے سینئر عہدیداروں نے بدھ کے روز گفتگو میں افغان فورسز کے لیے مزید مدد کے پیشکش کے امکان کو مسترد کرنے سے بھی انکار کیا. وائٹ ہاؤس نے اس سوال پر یہاں تک کہا کہ یہ اچھا سوال ہے. پینٹاگون کے ترجمان نے بھی وائس آف امریکہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ افغان فورسز کی فضا سے مدد کا ہے جو اس ماہ کے آخر تک جاری رہے گی. انہوں نے کہا کہ اس بارے میں کوئی پالیسی نہیں کہ افغانستان سے انخلا کے بعد کیا ہوگا اور وہ بھی اس بارے میں کیا سرائی نہیں کریں گے. ادھر افغانستان کی وزارت دفاع نے خبر رساں رائٹرز کی ایک رپورٹ پر اپنا رد عمل دیا ہے جس کے مطابق افغان دارالحکومت 30 دن میں دنیا سے کٹ کر الگ رہ جائے گا اور ممکنہ طور پر 90 دن پر اس پر قبضہ ہو جائے گا. افغان وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اب صورتحال اتنی بھی بدتر نہیں جتنی رائٹرز نے پیش کی ہے. وزارت دفاع کے ایک ترجمان روح اللہ احمد زئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز نہ صرف کابل کے دفاع کے لیے تیار ہیں بلکہ صوبوں میں بھی لڑ رہی ہیں. انہوں نے طالبان کے ہاتھوں کئی صوبائی دارالحکومت کھو بیٹھنے کی تصدیق کی لیکن کہا کہ افغان نیشنل سیکیورٹی فورسز ان شہروں پر دوبارہ قبضے کے لیے برابر لڑ رہی ہیں. طالبان نے جمعرات کے روز کابل قندھار شاہراہ کے ساتھ واقع فوجی اہمیت کے حامل غزنی کے صوبائی دارالحکومت پر قبضہ کر لیا. طالبان نے ایک بیان میں کہا کہ ان کے جنگجوؤں نے حکومت کی تمام اہم عمارتوں پر قبضہ کر لیا لیکن وزارت داخلہ کے ترجمان میر ویز استنگزئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان کی فوجیں اب بھی شہر کے اندر طالبان سے لڑ رہی ہیں. تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ طالبان نے شہر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا ہے. افغان عہدیدار ابھی سوشل میڈیا کی ان تصویروں پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہے جن میں دکھایا گیا ہے کہ صوبے کے گورنر محمد داؤد لغمانی کو طالبان ان کی جانب سے گورنر آفس کسی لڑائی کے بغیر طالبان کے حوالے کر دیے جانے کے بعد اپنی حفاظت میں لے کر جا رہے ہیں. یورپی یونین میں شامل 6 ملکوں نے کہا ہے کہ وہ افغان طالبان کے کئی صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے دعووں کے باوجود ان افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجنا چاہتے ہیں جن کی پناہ حاصل کرنے کی درخواستیں مسترد ہو گئیں. دوسری طرف برسلز میں یورپی یونین کے حکام نے کہا کہ ایسی بات ناقابل فہم ہے کہ گروپ کا کوئی بھی رکن ملک ایسے وقت میں افغان مہاجروں کو ان کے ملک واپس بھیجے گا جبکہ وہاں جنگ جاری ہے اور امریکہ اور نیٹو کے فوجی انخلا کے وقت طالبان مختلف مقامات پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں. ہیں۔ اسد نذیر تفصیل بیان کرتے ہیں۔
یورپی یونین نے کہا ہے کہ یہ رکن ملکوں پر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس بیان کے آنے کے بعد یہ ابہام مزید بڑھ گیا ہے کہ آیا مہاجرین سے متعلق حتمی فیصلہ کرنے کا اختیار یورپی کمیشن کے پاس ہے یا رکن ملکوں کے پاس۔ برسلز میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں متاثرین کو زبردستی ان کے ملک واپس بھیجنا ناقابل تصور ہے، کیونکہ اس بر اعظم میں فوری طور پر افغانستان سے مہاجرین کی بڑی تعداد کے آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ادھر پناہ تلاش کرنے والے افغان مہاجرین کی درخواست مسترد ہونے پر ان کو واپس بھیجنے کے حق میں زور دینے والے 6 ممالک نے یورپی کمیشن کو ایک خط میں تحریر کیا ہے کہ مہاجرین کو واپس نہ بھیجنے کی صورت میں کئی افغان حضرات کو ترغیب ملے گی کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر یورپ کا رخ کر سکتے ہیں۔ ان 6 ملکوں میں جرمنی، آسٹریا، ڈنمارک، بیلجیم، ہالینڈ اور یونان شامل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال اب تک 1200 افغان شہریوں کو یورپی ممالک سے واپس ان کے ملک بھیج دیا گیا ہے۔ ان میں سے 1000 لوگ اپنی مرضی سے واپس گئے، جبکہ 200 کو زبردستی واپس بھیجا گیا۔ گزشتہ ماہ افغان حکومت نے یورپی ملکوں پر زور دیا تھا کہ وہ افغان مہاجرین کو زبردستی واپس بھیجنا بند کر دیں، کیونکہ وہ بیک وقت طالبان سے لڑائی اور واپس آنے والے افراد کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ اس ماہ یورپ کی انسانی حقوق کی عدالت نے آسٹریا سے کہا تھا کہ اگست کے آخر تک افغان مہاجرین کو جبری طور پر ان کے ملک واپس نہ بھیجے، کیونکہ ایسا کرنے سے ان افراد کو ناقابل تلافی نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے۔ یورپی ملکوں کو یہ خدشہ ہے کہ مہاجرین کے آنے سے ایک نیا بحران پیدا ہو سکتا ہے جو بر اعظم پر اثر انداز ہوگا۔ یورپی ممالک اس وقت ترکی کے ساتھ کئی برسوں پر محیط ایک نیا معاہدہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ترکی کی حکومت اپنی سرزمین کے راستے مہاجرین کو یورپ آنے سے روکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان سٹیفن دجارک نے بدھ کے روز نیویارک میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ اس سال کے شروع سے اب تک افغانستان میں لڑائی کے باعث 390,000 نئے لوگ اندرون ملک نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ترجمان نے کہا کہ انسانی ہمدردی سے متعلق ہمارے رفقائے کار نے بتایا ہے کہ یکم جولائی اور 5 اگست 2021 کے درمیان انسانی ہمدردی کی کمیونٹی نے تصدیق کی ہے کہ اندرون ملک نقل مکانی کرنے والے 5,800 لوگ لڑائی اور دوسرے خطرات سے محفوظ رہنے کے لیے کابل پہنچے ہیں۔ ان میں سے بیشتر کی میزبانی ان کے دوست اور خاندان کر رہے ہیں، جبکہ ایک بڑی تعداد پارکوں اور کھلی جگہوں پر بسیرا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقل مکانی کرنے والے مزید 4,552 مرد، خواتین اور بچوں کو شیلٹر، خوراک، نکاسی آب اور پینے کے پانی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ اور مقامی اور بین الاقوامی این جی اوز کی جانب سے اس سال کے پہلے 6 ماہ میں 7.8 ملین ضرورت مندوں تک امداد کی ترسیل کا سلسلہ جاری ہے، مگر بیوروکریٹک رکاوٹوں، اسٹاف کی سیفٹی اور فنڈس کی کمی اس کام کو مشکل بنا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی ہمدردی کے کئی ارب ڈالر کی معاملت کے فنڈ میں 800 ملین ڈالر کی کمی ہے۔ افغانستان میں 4 دہائیوں سے جاری جنگ و جدل میں جنگجو سالاروں میں سر فہرست رشید دوستم ترکی میں کئی مہینوں تک قیام کرنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے، اور ایک روز قبل وہ اپنے آبائی صوبے اور شہر کو طالبان کے قبضے سے چھڑانے کے لیے مزار شریف پہنچ چکے ہیں۔ مزار شریف میں انہوں نے طالبان کی پیش قدمی روکنے کے لیے صدر ڈاکٹر اشرف غنی اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی بات چیت کی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ماضی کی نسبت اب رشید دوستم کی قوت کافی کمزور ہے اور اس وقت وہ طالبان کی پیش قدمی روکنے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے۔ اور اب پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کو صرف اس لیے کارآمد سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نمٹنے میں مدد کرے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسلام آباد میں بدھ کے روز صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ان کے خیال میں امریکیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب بھارت ان کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اس لیے وزیر اعظم خان کے بقول امریکہ کا پاکستان کے ساتھ رویہ مختلف ہو گیا ہے۔ امریکہ کا اتحادی ہونے کے باوجود پاکستان پر طالبان کی حمایت کا الزام لگتا رہا ہے، تاہم پاکستان ان الزامات کی تردید کرتا آیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم خان نے یہ بات ایک ایسے وقت پر کہی جب افغانستان میں طالبان کی عسکری کاروائیاں شدت سے جاری ہیں اور انہوں نے ملک کے کئی صوبائی دارالحکومتوں کا کنٹرول حاصل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور بین الاقوامی برادری کا پاکستان سے مطالبہ ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر اثر و رسوخ ماضی کی نسبت بہت کم ہو چکا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیراعظم خان کہتے ہیں کہ پاکستان افغانستان میں کسی فریق کی حمایت نہیں کر رہا ہے۔ ان کے بقول جب طالبان رہنماؤں نے پاکستان کا دورہ کیا تو انہوں نے طالبان کو امن معاہدے پر پہنچنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی تھی۔
The only thing that would stop Afghanistan from descending into anarchy is a political settlement.
وزیر اعظم خان کے بقول افغانستان کو انتشار سے دوچار ہونے سے روکنا ایک سیاسی تصفیہ کے ذریعے ہی ممکن ہے، لیکن بدقسمتی سے جب طالبان رہنما پاکستان آئے تھے تو انہوں نے صدر اشرف غنی سے بات چیت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس وقت تک افغان حکومت سے بات نہیں کریں گے جب تک غنی برسر اقتدار رہیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم خان نے کہا کہ ان کے بقول امریکہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھارت ایک اسٹریٹجک شراکت دار ہے، اس لیے ان کے بقول پاکستان کے بارے میں امریکہ کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔
I think that the Americans have decided that India is a strategic partner now, and I think that's why there's a different way of treating Pakistan now, and also they feel that we're very close to China and then they want to sideline China, so I think in the broader strategic policy of the US, I think that's what is reflected.
وزیراعظم خان کے بقول پاکستان کے ساتھ روا رکھے جانے والا طرز عمل امریکہ کی وسیع اسٹریٹجک پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، اور ان کے بقول امریکہ پاکستان کو صرف اس لیے کارآمد سمجھتا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا کے بعد وہاں پیدا ہونے والی مشکل صورتحال سے نمٹنے میں مدد کرے۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے اسٹریٹجک تعلقات کوئی نئی بات نہیں ہے، اگرچہ پاکستان پہلے سفارتی طور پر امریکہ اور بھارت کے تعلقات کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا، لیکن اب عمران خان نے صاف صاف امریکہ اور بھارت کی قربت کا ذکر کیا ہے۔ لیکن تجزیہ کار جسپال کا کہنا ہے کہ امریکہ اور بھارت کی قربت کے باوجود پاکستان امریکہ کے ساتھ پائیدار بنیادوں پر اپنے تعلقات کو استوار رکھنا چاہتا ہے۔
دوسری بات آپ نے درست کہا کہ پاکستان ابھی بھی دیکھیں 3 ملین سے زیادہ ہم افغان ریفیوجیز کو بیئر کر رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ اگر انسٹیبلٹی ہے تو وہ امریکنز کے لانگر انٹرسٹ کو بھی ڈسٹرب کرتی ہے۔ پاکستان ایک 6th biggest country ہے دنیا کی، کوئی چھوٹا سا ملک نہیں ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اس کو انگیج رکھنا امریکنز کے بھی انٹرسٹ میں اور ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے، اور لہذا دونوں ملکوں کو کوئی جو میوچل ریسپیکٹیبل ریلیشن شپ ہے اس پہ جانا پڑے۔
دوسری جانب بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ رہے ہیں، اور اب واشنگٹن ان کے بقول ان تعلقات کو افغانستان کے پس منظر میں دیکھتا ہے۔ تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو نئی سمت پر استوار کرنے کا خواہش مند ہے۔
اور ان سب میں تو ابھی بھی سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی طرف سے سگنلنگ یہی ہے کہ امریکہ کو اپنے ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ ری الائن کرنے چاہیے، پاکستان کو فور گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، پاکستان ابھی بھی اوپن ہے ٹو اے بیٹر امپروو ریلیشن ود دی یونائیٹڈ۔
پاکستان کے وزیر اعظم خان نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب افغانستان میں طالبان کی عسکری کاروائیاں شدت سے جاری ہیں اور طالبان نے ملک کے کئی صوبائی دار حکومتوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، لیکن اس کے باوجود امریکہ اور بین الاقوامی برادری کا پاکستان سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ پاکستان اب بھی طالبان کو امن معاہدے پر پہنچنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستان کا موقف ہے کہ اسلام آباد کا طالبان پر اثر و رسوخ ماضی کی نسبت بہت کم ہو چکا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کی مختلف صحافتی تنظیموں نے مشترکہ طور پر حکومت کی طرف سے الیکٹرانک میڈیا، اخبارات، ڈیجیٹل میڈیا اور میڈیا سے منسلک دیگر پلیٹ فارمز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک نئے ادارے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کو مسترد کر دیا۔ میڈیا تنظیموں کا کہنا ہے کہ ایک ادارے کے ذریعے تمام اقسام کے میڈیا اداروں کو ریاستی کنٹرول میں لانے کا اقدام آمرانہ سوچ کی نشاندہی کرتا ہے جس کی جمہوری طور پر منتخب حکومت میں کوئی گنجائش نہیں۔ حکومت نے اس اتھارٹی کے قیام کا دفاع کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کے قیام سے میڈیا کی آزادی، غیر جانبداری اور صحافتی اقدار کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
پاکستان کی نمائندہ میڈیا تنظیموں، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، کونسل آف پاکستان نیوز ایڈیٹرز، پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اور نیوز ڈائریکٹرز نے مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مشترکہ طور پر مستر کر دیا ہے۔ نمائندہ تنظیموں نے اسے آزادی صحافت اور اظہار کے خلاف غیر آئینی اور ڈرکونین قدغن سے تعبیر کیا ہے۔ تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ میڈیا کے تمام اداروں پر مرکزیت پر مبنی ریاستی کنٹرول نافذ کرنے کی مضموم کوشش ہے۔ اس کا مقصد آزادی صحافت اور اظہار کو کچلنا ہے۔ میڈیا کے تمام سٹیک ہولڈرز کی رائے ہے کہ حکومت میڈیا پر ایک اتھارٹی کے ذریعے گرفت اور کنٹرول کو مستحکم کرنا چاہتی ہے۔ اس اتھارٹی کے قیام میں اس حقیقت کو نظر انداز کیا گیا کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا ایک دوسرے سے منفرد اور علیحدہ ذریعہ ابلاغ ہیں، جن کی اپنی شناخت اور ریگولیٹری قوانین ہیں۔ میڈیا پر ریاستی گرفت کو نافذ کرنے کا مقصد عامرانہ ذہنیت کی نشاندہی کرتا ہے، جس کی جمہوری منتخب دور میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اے پی این ایس کے سیکرٹری جنرل جبار خٹک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ملک میں قوانین موجود ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہے۔
سارے قوانین پہلے سے موجود ہیں، ان قوانین پہ کام کریں۔ یہ کیوں اتنی اوور سینٹرلائزیشن اور اتھارٹی کرتے ہیں؟ پھر یہ 18 امینڈمنٹ کی اسپرٹ کے خلاف، یہ میڈیا ہیز بیکم ڈیزولو، فیڈرل انفارمیشن منسٹر از کانسٹیٹیوشنل۔ تو یہ چیزیں کو جو ہے نا فیڈرل گورنمنٹ کو تو انفارمیشن کے ڈومین میں تو اپنی جو ہے نا وہ قیمتی ناک نہیں گزرنی چاہیے۔
حکومت کی جانب سے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قیام کے لیے مشاورت کی غرض سے مختلف صحافتی اور میڈیا مالکان کی تنظیموں کو ڈرافٹ بھیجا گیا تھا۔ حکومت کے مطابق اتھارٹی کے قیام کا مقصد مختلف اقسام کے میڈیا کی ریگولیشن کو ایک ہی چھت تلے لانا ہے، جس کے قیام کے بعد پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی، پریس کونسل آف پاکستان اور اس جیسے دیگر ادارے اسی اتھارٹی میں ضم ہو جائیں گے۔ اتھارٹی پاکستان میں بننے والی فلمز، الیکٹرانک، ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا کے مواد اور اشتہارات کو ریگولیٹ کرے گی، جبکہ یہ ادارہ نہ صرف پرائیویٹ بلکہ سرکاری میڈیا کو بھی ریگولیٹ کر سکے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے جی این نیوز کے پروگرام جرگہ میں اس اتھارٹی کے قیام کو میڈیا کے لیے اہم قرار دیا
کہ اس وقت پریس کونسل جو کہ اخباروں کو ڈیل کرتی، اس کے بعد ہمارا پیمرا ہے جو الیکٹرانکس کو ڈیل کرتا ہے، اور پی ٹی ہے جو سوشل میڈیا کو ڈیل کرتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کا موبائل فون ہے، یہی آپ کا اخبار ہے، یہی آپ کا ٹی وی ہے، یہی آپ کا جو ہے سوشل میڈیا ہے۔ سو تک ہی نہیں بنتی کہ آپ چار پانچ ڈفرنٹ آرگنائزیشن جو اس وقت ہیں ان کو ہم مرج کر رہے ہیں ایک آرگنائزیشن میں، تاکہ ایک افیکٹو ریگولیشن جو ہے وہ آ سکے۔
اس نئی اتھارٹی کے ساتھ قانون کے تحت میڈیا ٹریبیونل کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا، جس کے پاس تمام عدالتی اختیارات ہوں گے اور وہ میڈیا کمپلین کونسل یا پی ایم ڈی اے کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں سنے گا، جس میں میڈیا ملازمین کی اداروں کے خلاف شکایات بھی شامل ہیں۔ حکومت اس اتھارٹی کے قیام کے لیے جلد آرڈیننس جاری کرنا چاہتی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے کہا ہے کہ مفاہمانہ سیاست کے نتیجے میں انہوں نے ذاتی طور پر 30 سال میں کچھ حاصل نہیں کیا۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون 2018 کے عام انتخابات کے بعد سے اپنے بیانیے میں تذبذب کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف ریاستی اداروں کی سیاست میں مداخلت پر اعلانیہ تنقید کرتے ہیں، تو ان کے بھائی اور پارٹی کے صدر شہباز شریف اپنے بیانات میں اداروں کے ساتھ ذرائع کی بجائے مفاہمت پر زور دیتے ہیں۔ مزاحمت کے بیانیے کے ساتھ کبھی نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز آگے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی شہباز شریف مفاہمانہ انداز میں پارٹی کی کمان سنبھالے ہوتے ہیں۔ مبصرین کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون حکمت عملی کے تحت دو رخی بیانیاں اپنائے ہوئے ہیں، تاکہ پارٹی کے اندر موجود دونوں سوچ رکھنے والے رہنماؤں کو ساتھ چلایا جا سکے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
حزب اختلاف جماعتوں کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہی اجلاس کے بعد جب شہباز شریف سے پوچھا گیا کہ ان کے جیل واپس آنے کے بعد سے حزب اختلاف اتحاد غیر فعال ہے، پر شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ان کی وجہ سے غیر فعال نہیں رہا اور احتجاجی جلسے کرونا وائرس میں اضافے اور محرم الحرام کے احترام میں ملتوی کیے گئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کا موقف ہے کہ شفاف انتخابات اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ شہباز شریف مفاہمانہ سیاست کے حامی ہونے کے باوجود نواز شریف کے سخت گیر موقف کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ صحافی و تجزیہ نگار سلیم بخاری کہتے ہیں کہ نون لیگ میں سے شین یعنی شہباز شریف کے نکلنے کی باتیں محض میڈیا تک محدود ہیں اور ابھی تک پارٹی میں ایسی کوئی دراڑ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون مزاحمت کے بیانیے کے ساتھ ہی الیکشن میں جائے گی کیونکہ نواز شریف سمجھتے ہیں کہ کمزور صورتحال میں بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔
الیکشن چاہے وہ 2023 کا ہو یا اس سے پہلے ہو جائے، نواز شریف کا بیانیہ ہی جائے گا۔ خود نواز شریف صاحب اپنے بیانیے میں ترمیم کر لیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ابھی تک جو بیانیہ ہے وہ مزاحمت کا ہے، اور یہ بات نواز شریف صاحب سمجھ چکے ہیں کہ لیٹ کے یا بالکل ہی یعنی کمزور پوزیشن سے بات کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے وہ ابھی تک اپنے بیانیے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔
پنجاب کے سابق نگران وزیر اعلیٰ اور تجزیہ نگار پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ فی الوقت دونوں بیانیوں کو لے کر چلنا مسلم لیگ نون کے مفاد میں ہے، اور اس کے ذریعے پارٹی کے اندر مفاہمت اور مزاحمت دونوں سوچ رکھنے والوں کو ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی انتخابات میں وقت باقی ہے اور موجودہ حالات میں ایک بیانیہ پر سختی سے آنے سے پارٹی کو نقصان ہوگا۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ انتخابات میں مسلم لیگ نون کون سا بیانیہ اپنائے گی اس کا فیصلہ آئندہ ایک سال کے حالات کریں گے کہ پارٹی کے مختلف گروہ اپنا وزن کس طرف ڈالتے ہیں۔
فی الحال جو ہے یہ دونوں لائنیں چلیں گی اور ان کو وہ کیٹیگوریکلی نہیں کر سکتے، کیونکہ پرابلم اس کی یہ ہے کہ جہاں تک ووٹ کا تعلق ہے، ووٹ کے لیے اپیل ہے نواز شریف کی، شہباز کی نہیں ہے۔ لیکن شہباز ایک اچھا وہ ہے، ٹاسک اورینٹڈ بندہ ہے جو چیزوں کو آگے جو ہے وہ چلا سکتا ہے، اور وہ پریکٹیکل اپروچ یہ اڈاپٹ کر رہا ہے کہ لڑائیاں کم کرو، اپنے لیے سپورٹ بلڈ کرو، تو فی الحال یہ دونوں لائنیں چلیں۔
تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کو کبھی مفاہمت اور کبھی مزاحمت کے بیانیہ میں سے کسی ایک کا مستقل انتخاب کرنا ہوگا، بصورت دیگر یہ تذبذب آئندہ عام انتخابات میں پارٹی کے ووٹ بینک اور انتخابی مہم پر منفی اثرات ڈال سکتا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے تعلق رکھنے والے والدین نے الزام لگایا ہے کہ ان کی کم سن بیٹی جو نویں جماعت کی طالبہ ہے کو اغوا کر کے زبردستی شادی کے لیے مجبور کیا گیا ہے۔ والدین کا الزام ہے کہ مبینہ ملزم کی پشت پناہی حکمران جماعت کے ایک مقامی رہنما کر رہے ہیں، تاہم پولیس حکام کا موقف ہے کہ لڑکی نے سوابی کی ایک عدالت میں کورٹ میرج کی ہے جبکہ درج مقدمے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے ضلع ہری پور سے تعلق رکھنے والے مسیح برادری کی میاں بیوی نے الزام لگایا ہے کہ ان کی کم سن بیٹی کو ایک شخص نے اغوا کر کے ان کے ساتھ زبردستی شادی کی ہے، جبکہ مدعی کی جانب سے فراہم کردہ دستاویزات کے مطابق نویں جماعت کی طالبہ پرنسی نے ذوالقرنین کے ساتھ عدالت میں شادی کی ہے۔ ضلع ہری پور کی تحصیل غازی کی گاؤں مبین بانڈا سے تعلق رکھنے والی خاتون نورین مسیح نے شوہر فرانسس مسیح کے ہمراہ صحافیوں کے ساتھ بات چیت میں کہا،
سوابی میں کوئی عدالت ہے، وہاں پر نکاح ہوا ہے، وکیل نے کیا ہے، ہماری بیٹی کا میڈیکل ہوا ہے، میڈیکل والوں نے کہا، ڈاکٹر نے کہا کہ وہ بالغ ہے، حالانکہ میری بیٹی کی عمر 14.5 سال ہے، وہ بالغ نہیں ہے، اور میری بیٹی کی اگر ایسا ہوتا تو وہ تو 9th پیپر دے رہی تھی، صبح اس کا پیپر تھا، رات کو ان لوگوں نے کڈنیپ کیا۔
نورین مسیح کا کہنا ہے،
اور ابھی جو ہے مجھے اپنے بچوں کا تحفظ بھی چاہیے، ابھی ہمیں دھمکیاں لگا رہا ہے، جو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں کرسچن ہیں ان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ صلح کرواؤ، یہ کرو، کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کر لو، وہ کر لو، لیکن ہم لوگوں کو تحفظ چاہیے اور مجھے انصاف چاہیے، میری بیٹی بہت چھوٹی ہے۔
فرانسس مسیح نے الزام لگایا کہ اس واقعے میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک مقامی رہنما بھی ان کے بقول ملزم کی حمایت کر رہا ہے۔ متاثرہ خاندان کے الزامات کے جواب میں ہری پور پولیس کے حکام نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ مسیح خاندان کی لڑکی نے سوابی کی ایک عدالت میں ذوالقرنین کے ساتھ شادی کی ہے، اور اس سلسلے میں جوڑے کے مابین اشتام پیپر پر معاہدے کے علاوہ نکاح نامہ بھی پیش کیا ہے۔ تاہم پولیس حکام کا کہنا ہے کہ متاثرہ خاندان کے درج شدہ مقدمے پر کاروائی شروع کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس گلزار احمد خان نے ایک روز قبل ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ غیر مسلم اقلیتی برادریوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے آئینی حقوق کی تحفظ پاکستان کی تمام شہریوں کا فرض ہے۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس آف پاکستان نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو غیر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے افراد اور ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ فراہم کرنے کی تاکید کی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت میں کرونا وبا کی ہولناکی اگرچہ کم ہو گئی ہے لیکن اب بھی کرونا کے مثبت کیسز کی یومیہ تعداد 40,000 کے آس پاس ہے. ایسے میں ریاست کرناٹک کے دارالحکومت بنگلور میں 6 روز کے اندر 300 بچوں کے کرونا پازیٹو ہونے کی خبر نے حکومت اور محکمہ صحت کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے. بنگلور کے بلدیاتی ادارے بی بی ایم پی کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق 5 سے 10 اگست کے درمیان 10 سال سے کم عمر کے 127 بچوں میں کرونا مثبت پایا گیا, جبکہ گزشتہ 6 دنوں کے اندر 10 سال سے 19 سال کی عمر کے 174 بچوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا. رپورٹوں کے مطابق اتنی بڑی تعداد میں بچوں کے کرونا مثبت پائے جانے کے بعد ریاست کے محکمہ صحت نے انتباہ کیا ہے کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار نہ کی گئیں تو صورتحال اور سنگین ہو سکتی ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
ایک سرکاری اہلکار نے نامرات میں رکھنے کی شرط پر ایک میڈیا ادارے کو بتایا کہ آنے والے چند دنوں میں مثبت بچوں کی یہ تعداد 3 گنا تک بڑھ سکتی ہے. اس کے مطابق والدین بچوں کو گھروں میں رکھ کر اور احتیاطی تدابیر اختیار کر کے ان کو اس وبا سے بچا سکتے ہیں. دریاسنا بنگلور پولیس نے شہر میں حکم امتناع نافذ کر دیا ہے. بنگلور کے ایک معروف کرونا معالج ڈاکٹر تاہا متین نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بنگلور جیسے بڑے شہر میں 300 بچوں کا کرونا مثبت ہونا کوئی بڑی بات نہیں. کچھ بچوں میں کرونا وائرس پایا گیا ہے لیکن ہمارے اسپتال میں جو بچے زیر علاج ہیں ان کی حالت تشویشناک نہیں ہے.
بچوں میں تھوڑا ادھر ادھر ذرا کووڈ پازیٹیوٹی ہے بٹ چلڈرن آر ڈوئنگ ویری ویل, کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے. یعنی جو عام طور پر سانس کی تکلیف وغیرہ ہوتی ہے یہ نہیں ہے. البتہ جو کووڈ ٹیسٹ پازیٹیو ہوتا ہے, کھانسی بخار آ کے ٹھیک ہو کر جا رہے ہیں بچے, وہ ہو رہا ہے.
ان کے مطابق ماہرین کرونا کی جس تیسری لہر کی بات کر رہے ہیں وہ آ سکتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ سنگین نہیں ہوگی اور بچوں پر بھی کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا. کرونا کے سلسلے میں خدمات انجام دینے والی بنگلور کی ایک نجی تنظیم مرسی اینجل کے سربراہ تنویر گورے نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ادارے میں تاحال ایسے بچے نہیں آئے ہیں جن کو سانس لینے میں دشواری.
ہمارے 2 ٹیمز ہیں, ایک ہے ایمرجنسی ریسپانس ٹیم بول کے, اس میں بھی کوئی بھی بچوں کا ذکر ایسا نہیں آیا جو بیمار ہیں یا ان کو علاج کی ضرورت ہے. اور ہماری ایک ٹیم ہے جو مرسی اینجلز بول کے ہے, جو آخری سفر جو بھی گزر جاتے ہیں ان کا یہ کرتے ہیں. تو کوئی بھی بچوں کی کا دیہانت یا کوئی بچے مارے نہیں.
ان کے مطابق محکمہ صحت نے بچوں میں انفیکشن کے سلسلے میں انتباہ کیا ہے لیکن کوئی تشویشناک بات نہیں ہے. یاد رہے کہ صحت ماہرین بار بار خبردار کر رہے ہیں کہ اگر احتیاط نہیں برتی گئی تو بڑی تعداد میں بچے تیسری لہر کی زد میں آ سکتے ہیں. آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز نئی دہلی اور صحت کے عالمی ادارے WHO کی جانب سے جون میں ایک سروے کیا گیا جس کے مطابق بچوں میں بہت زیادہ سیرو پازیٹیوٹی پائی گئی. مہاراشٹر میں 18 سال سے کم عمر کے اور کچھ نو مولود بچوں میں وائرس پایا گیا ہے. دریاسنا سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی ہے کہ وہ تیسری لہر کے اندیشے کے پیش نظر اپنی تیاریاں جاری رکھے. ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھارت میں 41,195 افراد کا کورونا ٹیسٹ مثبت پایا گیا اور 490 افراد ہلاک ہوئے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
امریکہ کی آبادیاتی ترتیب تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. جمعرات کے روز مردم شماری کی نئی رپورٹ متوقع طور پر یہ ظاہر کر رہی ہے کہ پچھلے ایک عشرے میں پورے امریکہ میں اقلیتوں کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور پہلی مرتبہ سفید فام لوگوں کی تعداد گھٹ گئی ہے. مردم شماری بیورو نے اپریل میں کہا تھا کہ 10 سال میں ایک مرتبہ کی جانے والی مردم شماری سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں سن 2020 میں 331.4 ملین لوگ آباد تھے, جو سن 2010 کے بعد محض 7.4% اضافہ ہے. 1790 میں جب پہلی مرتبہ مردم شماری ہوئی اس کے بعد سے سوائے 1930 کی کساد بازاری کے آبادی میں یہ سب سے سست رفتار اضافہ ہے. حالانکہ جب تک مردم شماری بیورو پچھلے سال کے اعداد و شمار جاری نہیں کرتا صحیح تعداد معلوم نہیں, لیکن ابتدائی جائزوں کے مطابق سفید فام آبادی 59.8% ہے, جو پہلی دفعہ 60% سے گر گئی ہے, جبکہ ہسپانوی 18.6%, سیاہ فام 12.5% اور ایشیائی اور دوسری نسلوں کی آبادی 9.1% ہے. سب سے زیادہ اضافہ ہسپانوی آبادی میں ہوا, جو دگنی ہو گئی. مردم شماری کے نئے اعداد و شمار امریکہ کی آئندہ سیاست میں اہم کردار ادا کریں گے. امریکہ کی ریاست نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو کی ہراسانی کے الزامات کے جواب میں عہدے سے مستعفی ہونے کے بعد اب ان کی لیفٹیننٹ گورنر کیتھی ہوکل ریاست کی گورنر بنے گی۔ گورنر اینڈریو کومو نے منگل کے روز اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ کیتھی ہوکل اس سے قبل امریکی کانگریس کے رکن بھی رہ چکی ہیں اور اب وہ نیو یارک کے گورنر کے طور پر کام کرنے والی پہلی خاتون ہوں گی۔ کیتھی ہوکل نیو یارک کی 233 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون گورنر بننے کا اعزاز حاصل کریں گی۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق سن 2015 سے لیفٹیننٹ گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دینے والی کیتھی ہوکل اب اپنی 4 سالہ مدت مکمل ہونے تک اینڈریو کومو کا عہدہ سنبھالیں گی۔ نیو یارک کے گورنر اینڈریو کومو نے 2014 میں کیتھی ہوکل کو لیفٹیننٹ گورنر کے ٹکٹ کی پیشکش کی تھی۔ اینڈریو کومو اور کیتھی ہوکل کو 2014 اور 2018 میں کامیابی ملی۔ بطور لیفٹیننٹ گورنر کیتھی ہوکل 10 اقتصادی ترقیاتی کاؤنسلوں کی صدارت کرتی ہیں جو ریاست بھر کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ کیتھی ہوکل منشیات کے استعمال سے نمٹنے کے لیے ایک ٹاسک فورس کی شریک چیئر پرسن بھی ہیں، جبکہ انہوں نے کالج کیمپسوں زیادتی سے نمٹنے کے لیے 2015 میں اینڈریو کومو کی انف از انف مہم کی قیادت بھی کی تھی۔ کیتھی ہوکل 1958 میں نیو یارک کے شہر بفلو میں پیدا ہوئی۔ انہوں نے امریکی وکیل ولیم ہوکل سے شادی کی اور ان کے 2 بچے ہیں۔ انہوں نے 1980 میں سیراکوز یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1984 میں واشنگٹن کی کیتھولک یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اور آئیے اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا ٹاسک فورس کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ ملک بھر میں اب تک 4 کروڑ افراد کو کرونا ویکسین لگ چکی ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 4,900 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 102 اموات کی اطلاع دی گئی ہے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 41,195 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت بھر میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,28,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ حکام کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کا شکار 490 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی کل تعداد 4,29,669 ہو گئی۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے پھیلاؤ کے باعث یونیورسٹی اور کالجوں کے طلباء کو اپنے تعلیمی اداروں میں ہونے والی کلاسز میں شرکت کے لیے کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کا ثبوت پیش کرنے کا پابند بنایا جا رہا ہے، لیکن طلباء، تعلیمی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے حکام سے کیے گئے انٹرویوز سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیمی اداروں میں ویکسین کارڈ کی شرط کے بعد سے ویکسین لگانے کی مخالفت کرنے والے بعض افراد جعل سازی کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اور امریکی ریاست لیوزیانا میں کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے والوں کی شرح میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا۔ دوسری جانب ملک بھر میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے پیش نظر ریاست ٹیکسس کی 2 مختلف عدالتوں نے مقامی حکام کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ماسک پہننے کے عمل کو پھر سے نافذ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں خبروں کی تفصیلات قمر عباس جعفری کی زبانی۔
خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی ایک رپورٹ کے لیے درجنوں طلباء اور اساتذہ کے انٹرویوز کیے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بات تشویش کا باعث ہے کہ جاری ویکسین کارڈ حاصل کرنا آسان ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ پر ویکسین کارڈ کی جعل سازی ایک چھوٹی صنعت بن چکی ہے، اور جعل ساز کسی ذاتی یا مذہبی وجہ سے ویکسین نہ لگوانے والوں کو اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ امریکہ کے تعلیمی اداروں کی خبریں فراہم کرنے والے اخبار دی کرونیکل آف ہائی ایجوکیشن کے مطابق کم از کم 675 کالج اور یونیورسٹیز میں کرونا ویکسینیشن کے ثبوت فراہم کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کئی تعلیمی اداروں میں ویکسینیشن کی تصدیق کا طریقہ بہت سادہ ہے۔ اس کے لیے صرف اسٹوڈنٹ پورٹل پر کارڈ کی تصویر اپلوڈ کرنا ہی کافی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض تعلیمی ادارے ویکسین کی تصدیق کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں، لیکن یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا میں گلوبل ہیلتھ پالیسی کے پروفیسر بینجامن میسن مائر کا کہنا ہے کہ تعلیمی ادارے کیسے ویکسینیشن کارڈ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ ان کے مطابق دنیا کے دیگر ممالک جہاں الیکٹرانک نظام موجود ہے، ان کے برعکس امریکہ میں ویکسینیشن کے لیے کاغذ کے کارڈ پر انحصار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے محکمہ انصاف نے گزشتہ ماہ کرونا ویکسینیشن کارڈ کی جعلسازی کے پہلے معاملے میں کارروائی کی تھی۔ اس کیس میں کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی 41 سالہ معالج جولی اے ماضی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزمہ پر جعلسازی اور صحت عامہ سے متعلق جھوٹا بیان دینے کی دفعات لگائی گئی تھی۔ عدالتی دستاویز کے مطابق ملزمہ نے اپنے کسٹمرز کو ایسے کارڈز فراہم کیے تھے جن پر موڈرنا ویکسین لگانے کی تصدیق کی گئی تھی۔ بعض افراد کو ماضی نے خود کارڈ کے مندرجات لکھ کر دیے اور ویکسین کا فرضی لاٹ نمبر بھی لکھ کر دیا۔ خیال رہے کہ اس بار بچے بھی اس وبا سے متاثر ہو رہے ہیں، اور امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن کی ایک تحقیق کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران بچوں میں کرونا وائرس کے تقریباً 94,000 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے نیوز، واشنگٹن۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی عالمی ادارہ صحت نے بدھ کے روز کہا ہے کہ وہ دیگر بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی 3 ادویات کی جانچ شروع کرے گا تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کو COVID-19 کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جنیوا میں ادارے کے صدر دفاتر سے WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس اڈانم گیبریسس نے ایک نیوز بریفنگ میں کہا کہ عالمی ادارہ COVID-19 کے نئے علاج ڈھونڈنے کے لیے اپنی جاری کوششوں میں مختلف ادویات سے متعلق ٹرائلز شروع کرے گا۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ ادویات کا انتخاب ماہرین کے ایک آزاد پینل نے کیا ہے جو ممکنہ علاج معالجے کے تمام دستیاب شواہد کا جائزہ لیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹیسٹنگ کو سولیڈیریٹی پلس ٹرائلز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس میں 52 ملکوں کے 600 سے زائد ہسپتالوں میں کام کرنے والے ہزاروں ریسرچرز شامل ہوں گے۔ ٹیڈرس نے شرکت کرنے والی تمام حکومتوں، ہسپتالوں، ریسرچرز اور مریضوں کے ساتھ ساتھ 3 ادویہ ساز مینوفیکچررز کا شکریہ ادا بھی کیا جنہوں نے آزمائش کے لیے دوائیں عطیے کے طور پر دیں۔ ٹیڈرس نے کہا کہ ابتدائی ٹرائل گزشتہ برس ہوئے تھے جن میں 30 ملکوں کے 500 ہسپتالوں کے 13,000 مریضوں پر COVID-19 کے لیے 4 قسموں کے علاج کیے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی بھی علاج ابتدائی نتائج میں کارآمد ثابت نہیں ہوا، لیکن ان ٹرائلز کے حتمی نتائج اگلے ماہ متوقع ہیں۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ نئے علاج کی تلاش اس وقت سامنے آئی جب ادارے نے گزشتہ ہفتے COVID-19 کا 200 ملین کیس ریکارڈ کیا، جو دنیا میں 100 ملین کیس رپورٹ ہونے کے صرف 6 ماہ کے بعد سامنے آ گیا ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے کچھ اور خبریں اور رپورٹیں پیش کریں۔ روس کے انتہائی مشرق میں جمعرات کے دن ایک گہرے آتش فشانی غار کی جھیل میں ایک ہیلی کاپٹر کے گرنے کے بعد کم سے کم 8 افراد لاپتہ ہیں جبکہ 8 بچ گئے ہیں۔ کارکن اس جھیل میں جہاں یہ ہیلی کاپٹر تباہ ہوا بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ہیلی کاپٹر پر 13 سیاح اور عملے کے 3 افراد سوار تھے۔ انٹرفیکس نیوز ایجنسی کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر گہرے دھند کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا ہے۔ ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے حسین امیر عبداللہیان کو نیا وزیر خارجہ نامزد کیا۔ ایران کے یہ سابق سفارتکار ایک سخت گیر اور مغرب مخالف شخصیت ہونے کی شہرت رکھتے ہیں۔ وہ بحرین میں ایران کے سفیر رہ چکے ہیں۔ 2011 سے 2016 تک عرب اور افریقی امور سے متعلق ایران کے معاون وزیر خارجہ کے طور پر بھی فرائض انجام دے چکے ہیں۔ سال 1997 سے 2001 تک وہ بغداد کے ایرانی سفارت خانے میں نائب چیف آف مشن بھی رہ چکے ہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد نذیر۔
خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ نئے نامزد وزیر خارجہ کے ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ قریبی روابط ہیں، جبکہ لبنان کی طاقتور تحریک حزب اللہ اور مشرق وسطی میں لڑی جانے والی پروکسی یعنی درپردہ لڑائیوں کے معاملات سے مبینہ طور پر ان کا قریبی تعلق ہے۔ ایک سابق ایرانی اعلیٰ عہدیدار نے بتایا ہے کہ نئے وزیر خارجہ کے انتخاب سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ نئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی خارجہ پالیسی میں علاقائی امور کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ انہیں یہ عہدہ ایسے وقت سونپا گیا ہے جب 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے مابین ہونے والے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ صدر رئیسی نے ایران کے پیٹرولیم کے وزیر کے عہدے کے لیے جواد اوجی کو نامزد کیا ہے، جو سابق وزیر تیل اور سرکاری تحویل میں کام کرنے والی گیس کمپنی کے انتظامی سربراہ رہ چکے ہیں۔ رئیسی نے اپنی کابینہ میں کسی خاتون کو نامزد نہیں کیا ہے۔ ایران کے صدر کے نامزد کردہ وزراء اور کابینہ کے تجویز کردہ دیگر ارکان کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنا ہوگا۔ نئے منتخب صدر کے طور پر خود رئیسی کو سابق جج کی حیثیت سے انسانی حقوق سے متعلق مبینہ خلاف ورزیوں کے الزامات پر مغربی ملکوں کی جانب سے پابندیوں کا سامنا ہے۔ رواں ماہ کی 5 تاریخ کو ایران کے صدر کی حیثیت سے عہدہ سنبھالنے کے بعد ابراہیم رئیسی نے سابق ایرانی صدر حسن روحانی کی جگہ لی ہے، جو ایک معتدل مزاج اور حقیقت پسند لیڈر کی شہرت رکھتے تھے۔ ایران میں اس سال جون میں منعقد ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ابراہیم رئیسی نے کامیابی حاصل کی تھی، جبکہ ان کے متعدد مخالف امیدواروں کو انتخاب لڑنے سے روک دیا گیا تھا۔ ان میں اعتدال پسند اور قدامت پسند امیدوار دونوں ہی شامل تھے۔ نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر ایران کی جانب سے جوہری مذاکرات میں شامل ایک سابق اہلکار نے بتایا ہے کہ امیر عبداللہان ایک سخت گیر سفارتکار رہے ہیں. اگر وزارت خارجہ ایران کے نیوکلیئر امور کی سربراہ رہتی ہے تو جوہری مذاکرات کے دوران تہران انتہائی سخت رویہ جاری رکھ سکتا ہے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
یونان میں آگ بجھانے والا عملہ جنگل کی آگ پر قابو پانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا ہے اور عہدیدار غیر معمولی درجہ حرارت اور خشک سالی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے رد عمل کا دفاع کر رہے ہیں. یونان کے سول پروٹیکشن یعنی شہری تحفظ کے سربراہ نکوس ہردلیاس کا کہنا ہے کہ آگ بجھانے والے عملے کو ایک غیر معمولی صورتحال کا سامنا ہے اور گزشتہ 8 روز میں 586 جگہ پر آگ بھڑک رہی ہے اور ملک میں 40 برسوں کے بعد موسمی حالات اس حد تک خراب ہوئے ہیں. حکومت نے آگ سے متاثر افراد کی مدد کے لیے 500 ملین جورو کی امداد کا وعدہ کیا ہے. ان میں ایویا جزیرے پر بھڑکنے والی شدید آگ بھی شامل ہے جس پر ایک ہفتے سے زائد عرصے میں بھی قابو نہیں پایا جا سکا. ایوا میں بھڑکنے والی آگ پر قابو پانے کے لیے 900 سے زائد فائر فائٹرز کام کر رہے ہیں. یونان میں جنگل کی آگ یورپ کے بہت سے ملکوں اور بحیرہ روم کے اس پار الجیریا میں بھڑکنے والی آگ کی لہر کا حصہ ہے. الجیریا میں حکام کے مطابق جنگل کی آگ میں کم از کم 42 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ان میں 25 فوجی بھی شامل ہیں. حکومت نے دانستہ طور پر آگ لگانے والوں کو صورتحال کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا ہے. اور پاناما میں رجسٹرڈ ایک بحری جہاز شمالی جاپانی بندرگاہ میں خشکی پر چڑھ گیا اور اس میں سے تیل رسنا شروع ہو گیا، لیکن جاپانی ساحلی محافظوں کا کہنا ہے کہ 21 رکنی عملے میں سے کوئی زخمی نہیں ہوا اور تیل کے بہاؤ پر قابو پا لیا گیا ہے اور اس کے سمندر میں پہنچنے کے کوئی نشان نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.urduvoa.com.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو آپ سن رہے ہیں. امریکی ریاست روڈ آئی لینڈ میں میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے زمین کے اندر چھپی قیمتی اشیاء ڈھونڈنے والے ایک ماہر نے حال ہی میں کچھ ایسے سکے تلاش کیے جس سے 17ویں صدی میں امریکہ اور عرب دنیا کے درمیان تعلق ظاہر ہوتا ہے. مزید تفصیلات انوشمن آپٹے کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے زمین کے نیچے دبے تاریخی خزانے کو کھوجنے کا شوق رکھنے والے جم بیلی 2014 میں ریاست روڈ آئی لینڈ کے نیوپورٹ علاقے کے ایک کھیت میں دھاتیں تلاش کر رہے تھے جب انہیں ایک قدیم سکہ ملا. خاص بات یہ تھی کہ سکے پر خطاطی عربی زبان میں تھی.
It's a 1693 silver kamasi from Yemen.
آخر یمن میں تیار یہ عربی سکہ امریکہ کیسے پہنچا، یہ جاننے کے لیے جم نے اس وقت کے سرکاری کاغذات اور دوسرے تاریخی دستاویز کی چھان بین کی. انہیں یہ بھی پتا چلا کہ ایسے اور 15 سکے روڈ آئی لینڈ، کنیڈیکٹ اور میسیچوسٹس ریاستوں میں بھی پائے گئے ہیں. ریسرچ کے بعد جم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ سکے 17ویں صدی میں مغل بادشاہ اورنگزیب کے خزانے کا حصہ تھے جنہیں لوٹ کر ہنری ایوری نام کا انگریزی سمندری قزاق اور اس کے ساتھی روڈ آئی لینڈ لے آئے.
ہنری ایوری نے مغل بحری جہاز گنج ای سوائی کو لوٹا جو 1695 میں حج کے بعد مسافروں کو لے کر لوٹ رہا تھا. یہ مغلوں کے لیے ایک کاروباری سفر بھی تھا جن کی برآمدات میں سب سے بڑی کپاس یا روئی تھی، تو انہوں نے بحیرہ احمر کی بندرگاہوں پر یہ کپاس بیچی جہاں سب سے بڑی تھی یمنی بندرگاہ. کپاس کے عوض چاندی اور سونے کے سکے ملے، اسی لیے یہاں ملنے والے 16 میں سے 14 سکے یمنی ہیں.
جم کے مطابق ایوری کی اس لوٹ مار سے شاہ اورنگزیب ناراض ہوئے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف کاروائی کرنے کی دھمکی دی. انگریزوں نے ہنری ایوری کی گرفتاری کا فرمان نکالا اور ایوری گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ روپوش ہو گئے. اب تک کے تاریخی دستاویز سے یہ پتا چلتا تھا کہ ایوری سمندری راستے سے بہاماز گئے اور وہاں سے آئرلینڈ جا پہنچے، لیکن جم بیلی کہتے ہیں کہ روڈ آئی لینڈ سے ملنے والے مغلیہ سکوں کے بارے میں ان کی ریسرچ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایوری اور ان کے ساتھی آئرلینڈ جانے سے پہلے غلاموں کے سوداگر کا روپ دھار کر امریکہ آئے.
We now know that.
ہمیں اب معلوم ہے کہ سی فلاور نام کا بحری جہاز جس سے ہنری ایوری آئی لینڈ گئے وہ یہاں امریکی علاقے نیو پورٹ میں مئی کے مہینے میں رکا تھا. مجھے ایسے تاریخی دستاویز ملے ہیں جو دکھاتے ہیں کہ اسی نام کا جہاز افریقی غلاموں کو لے کر یہاں آیا تھا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ مئی میں یہاں آئے اور یہاں سے ہی جون کے آخر میں آئرلینڈ پہنچے.
ریاست کنیڈیکٹ کی آرکیولوجسٹ سارا سپورٹمن کے مطابق ایسے اور کئی سکے امریکہ کے مشرقی ساحل پر تلاش کیے جا سکتے ہیں.
میرے خیال میں اس بارے میں اصل دستاویزات کا مزید مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے جو ایوری اور ان کے عملے کو نیو انگلینڈ کے ان علاقوں سے جوڑتے ہیں. جم بیلی نے اس پر کچھ کام کیا ہے. مجھے یقین ہے کہ ایسی اور معلومات بھی مل سکتی ہے جس سے یہ تاریخی کہانی اور مضبوط ہوگی.
وہ کہتی ہیں کہ جم کی دریافت امریکی تاریخ کے اس دور پر روشنی ڈالتی ہے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں.
یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ اور پرتشدد دور تھا, ایسے ملک کی تاریخ کا جو آگے چل کر امریکہ بنا, اور ہمیں اس سے سمجھوتا کرنا ہوگا کیونکہ ان جہازوں پر حملوں میں لوگوں کو ہلاک کیا گیا, اذیت دی گئی, ریپ کیا گیا, افریقی افراد کو غلام بنا کر بیچا گیا. یہ ہمارے ماضی کا ایک انتہائی وحشیانہ حصہ ہے.
جم بیلی ان مغلیہ سکوں کی تلاش کے بارے میں اب ایک کتاب لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. روڈ آئلینڈ میں ملے عربی سکوں کا مغلیہ سلطنت کے ساتھ ناطا ثابت کرنے کے لیے جم بیلی دوسرے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ ان کی تھیوری جب امریکی ہسٹری بکس کا حصہ بنے گی تو امریکیوں کو اپنی ہی ہسٹری جاننے کا ایک نیا نظریہ دے گی. انشمان آپٹے, وی او اے نیوز, مڈل ٹاؤن, روڈ آئلینڈ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
امریکہ کو ایک روسی عدالت کے حالیہ فیصلے پر سخت تشویش ہے جس میں فالن گونگ کی خاکہ سیاہ کی علاقائی شاخ کی انتہا پسند تنظیم کے درجے کو برقرار رکھا گیا ہے اور فالن گونگ کے ارکان کے اپنے روحانی عقائد کی پرم پیروی کو جرم قرار دیا گیا ہے. ایک بیان میں محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ روسی حکام فالن گونگ کے ماننے والوں کو اس طرح کی معمولی باتوں پر, مثلا گیان دھیان کرنے اور روحانی مطبوعات رکھنے پر روسی حکام ہراساں کرتے ہیں, ان پر جرمانے عائد کرتے ہیں اور ان کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. انہوں نے روس پر زور دیا کہ وہ تمام لوگوں کے لیے مذہب کی آزادی یا ان کے عقائد کا احترام کرے جن میں فالن گونگ کی پیروی کرنے والے اور روس میں دوسرے مذہبی اقلیتی گروپوں کے ارکان شامل ہیں. روس نے 19 سال پہلے ایک انتہا پسندانہ قانون منظور کیا جس کا نشانہ دہشت گردی تھی. اس کے بعد سے اس میں دوسری شقوں کا اضافہ کیا گیا ہے اور انتہا پسندی کا قلاقمہ کرنے کے لیے بہت سے وفاقی قانون بھی شامل کیے گئے ہیں. ساتھ ہی دوسرے قوانین کا بھی اضافہ کیا گیا ہے جو مذہبی اقلیتوں کے خلاف ہیں, جن میں فالن گونگ, جیہواز وٹنسز اور دوسرے شامل ہیں. روس میں مذہبی آزادی سے متعلق محکمہ خارجہ کی تازہ ترین رپورٹ میں اس جانب توجہ دلائی گئی ہے کہ انتہا پسندی کے قانون کے تحت سرکاری عہدیدار کسی مذہبی تنظیم کی سرگرمیوں کو ممنوع قرار دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے عوامی نظم و ضبط کی خلاف ورزی ہوتی ہے یا یہ کہ یہ بات انتہا پسندانہ کارروائی کے زمرے میں شامل ہے. محکمہ خارجہ نے کہا کہ 2020 میں مذہبی گروپوں اور غیر سرکاری تنظیموں نے اطلاع دی کہ حکام نے بدستور تفتیش, حراست میں لیے جانے, قید و بند, ایذا رسانی اور جسمانی زیادتیوں کی کارروائیاں جاری رکھیں یا ان کی املاک کو ضبط کر لیا. یہ سب کچھ ان کے مذہبی عقیدے کی بنا پر کیا گیا. جن زیادتیوں کی اطلاع دی گئی ہے ان میں جیہوا وٹنسز کے سینکڑوں ارکان کو حراست میں لیا جانا اور ان میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کا معاملہ شامل ہے. انتہا پسندی سے متعلق روس کے قانون کو سیکولر تنظیموں کے خلاف بھی استعمال کیا گیا. جیسا کہ ترجمان پرائس نے توجہ دلائی کہ اس سال کے شروع میں ایک اور روسی عدالت نے 3 ایسی تنظیموں کو انتہا پسند, دہشت گرد یا ناپسندیدہ اداروں کا درجہ دیا ہے جن کا تعلق جیل میں بند حزب اختلاف کی شخصیت الیکسی نیوالنی سے بنتا ہے. اس سے اس بات کا مزید اظہار ہوتا ہے کہ روس ان الزامات کو کس طرح من مانے اور وسیع انداز میں استعمال کر رہا ہے. ترجمان پرائس نے کہا کہ عدالت کی جانب سے فالن گونگ کے انتہا پسندی کے درجے کو برقرار رکھنا اس بات کی ایک اور مثال ہے کہ روسی حکام پرم گروپوں کو کس طرح انتہا پسند, دہشت گرد یا ناپسندیدہ تنظیموں کے زمرے میں ڈال دیتے ہیں محض اس لیے کہ ان کے ماننے والوں پر دھبا لگا دیا جائے, ان کے خلاف زیادتیوں کا جواز پیدا کیا جا سکے اور ان کی پرم مذہبی اور سماجی سرگرمیوں کو محدود کیا جا سکے. انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم روسی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ انتہا پسندی کی اصطلاح کا انسانی حقوق اور بنیادی آزادیوں کو محدود کرنے کے لیے ایک حربے کے طور پر غلط استعمال بند کر دے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجہ جیلانی کو بھی نیوز شو ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔